الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة النمل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کا پچھلی مرتبہ آغاز ہوا تھا اور سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت رب العالمین نے عطا فرمائی, جنات پر بھی پرندوں پر بھی انہیں کنٹرول عطا فرمایا, جانوروں کی بولیاں پرندوں کی بولیاں انہیں سمجھ آتی تھیں, یہ جو نظارے ان کی بادشاہت کے ہیں ان کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. آخری جو گفتگو پچھلی مرتبہ ہم شروع کر چکے تھے وہ ہدہد پرندے کے حوالے سے تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کا جائزہ لیا تو ہدہد نظر نہ آیا, بڑے سخت الفاظ کہے کہ یا تو کوئی وہ عذر پیش کرے اپنی غیر موجودگی کا ایبسنس کا یا پھر اسے ہم ذبح کر ڈالیں گے. ہدہد نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں اے سلیمان جو آپ کو معلوم نہیں, اور میں سبا کے علاقے سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں. یہ قوم سبا کی طرف اشارہ ہے, بہت بڑی قوم جو ماضی میں گزری, بڑا عروج اللہ نے اس کو عطا فرمایا. قرآن حکیم میں سورہ سبا خود ایک سورت ہے اس قوم کے واقعے کے بیان کے ضمن میں جہاں سبا کا ذکر آیا ہے, اور اس قوم نے جب اللہ کی ناشکری کی روش اختیار کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو مٹا دیا. دنیا میں قوموں کے عروج و زوال میں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب کوئی قوم یا جس کو اختیار مل جائے اور اقتدار مل جائے وہ خود خدا بن بیٹھے معاذ اللہ, خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے, اور جبر اور ظلم کی روش پر آ جائے, ناشکری کی روش پر آ جائے, تو پھر ایسے قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کرتا ہے, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیتا ہے. ایسی یہ قوم قومی سبا بھی تھی جہاں شرک کی روش تھی اور سورج کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی, اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا, اور شیطان کے مزین کردہ اعمال میں ہی قوم اور اس کے افراد مگن تھے. تو ہدہد نے آ کے خبر یہ دی کہ وہاں پر ایک عورت ہے جو ان پر بادشاہت کرتی ہے, اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے, اور یہ قوم جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے سورج کو اللہ کے سوا, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا, بس یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے. یہ گزشتہ مرتبہ کا تذکرہ تھا جس کا آپ کے سامنے مختصر بیان رکھا گیا. اب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گفتگو کریں گے مزید ہدہد سے, مگر اس سے پہلے ایک بات جو پچھلی مرتبہ آخر میں عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ اس ہدہد کو بھی اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل تھی, اسے توحید کا پیغام معلوم تھا, تو اسے بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کیوں کرتی ہے, یہ قوم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پوجا پاٹ کیوں کرتی ہے, اور ان کو گندے اعمال شیطان نے مزین کر کے دکھا دی, گندگی برائی ان کو بڑی اچھی لگتی ہے, عجیب ہی لوگ ہیں. یعنی اتنی بات ہدہد کو سمجھ آ رہی ہے مگر قوم کو سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو, وہ اللہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے, تم اس کو سجدہ نہیں کرتے, تم اس کے سامنے جھکتے نہیں ہو, وہ اللہ رب عرش عظیم ہے, اس کے بجائے تم غیروں کو پکارتے ہو. یہ توحید کا درس اس ہدہد میں بھی موجود ہے جو وہ اپنی زبان سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دیا, اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ توحید تو ایک ایسا عقیدہ ہے, ایک اللہ کو ماننا, ایک اللہ کے ہو رہنا, ایک اللہ پر توکل ہونا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, نفع نقصان کا مالک اور اختیار رکھنے والا ایک اللہ کو ماننا, یہ تو فطرت میں پوشیدہ وہ بات ہے, یہ فطرت میں ودیعہ شدہ بلٹ ان وہ بات ہے جو ایک ہدہد کو بھی معلوم ہے. تم انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کو نہیں پہچانتے ہو, اللہ کو نہیں مانتے ہو, اللہ کی نہیں مانتے ہو, شرک کرتے ہو, اس کے سوا اوروں کے سامنے جھکتے ہو, یہ پیغام ایک ہدہد کی زبان سے اللہ ہمیں سنا رہا ہے. اب سلیمان علیہ السلام کا مکالمہ ہے ہدہد سے, آیت نمبر اب 27 ہے جس کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, ہم ابھی دیکھے لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. وہ یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ابھی بات معلوم نہیں ہے. یہ بات جان لینی چاہیے, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم سے عطا فرمایا, بہت عطا فرمایا, لیکن کل اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے جب جتنا چاہا اتنا عطا فرمایا. تو ابھی سلیمان علیہ السلام بھی چیک کریں گے اس کو, جس کو ہمارے ہاں اکاؤنٹس یا آڈٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کنفرمیشن. ابھی معلوم کر لیتے ہیں کہیں اور سے کہ یہ تمہاری بات صحیح ہے یا غلط, ابھی کنفرمیشن لے لیتے ہیں یہاں سے. تو ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ آیا تو سچ بولنے والوں میں سے ہے یا ان میں سے جو جھوٹے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنا ایک خط اس ہدہد کے حوالے کیا, کیا وہ کمیونیکیشن کا چینل ہوگا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ خط لے کے جا رہا ہے ملکہ بلقیس, بلقیس نام بیان کیا گیا اس ملکہ کا قوم سبا کی طرف, تو میرے خط لے کر جاؤ. فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ, ان کے سامنے پیش کرو. ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ, پھر ان کی طرف سے واپس آؤ. فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ, پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب وہ خط کیا تھا, اس کا کیا اثر ہوا؟ ملکہ بلقیس جو کہ سبا کے قوم کی ملکہ ہے وہ کہتی ہے یا ایھا الملأ, اے میری قوم کے سردارو, انی القی الی کتاب کریم, میری طرف ایک بڑا ہی وقعت والا بڑی عظمت والا خط بھیجا گیا ہے. کیسے ہے وہ خط؟ انہ من سلیمان, بے شک وہ سلیمان کی طرف سے علیہ السلام. وانہ, اور وہ اس طرح شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے اور یہ واحد مقام ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی کسی صورت میں ایک آیت کے حصے کے طور پر آئے, ورنہ تو ہم 114 سورتوں میں سے 113 کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھتے ہیں, سوائے ایک سورت کے سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وضاحت وہاں ہوئی تھی جب ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ رسول اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں, ختم ہو گئی بات صلی اللہ علیہ وسلم. 113 میں بتایا تو ہے, ایک میں نہیں بتایا تو نہیں ہے. تو بقیہ مقامات پر تمام سورتوں کے ایک کے علاوہ آغاز میں ہے, اس مقام پر سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل یہ الفاظ آیت کا ایک حصہ بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں. اس سے ہوا آغاز پیغام کا یا خط کا. اللہ تعالی علیہ, ہمارے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ, اور فرما برداری اختیار کر کے ہمارے پاس آ جاؤ. اب یہ ایک جلال ہے اس کے اندر اور ایک گویا کہ وارننگ بھی ہے اس کے اندر. یہ ہے مختصر سا خط سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے, کس طرح شروع ہو رہا ہے اور اس کی باڈی کیا, اس کا پیغام کیا ہے اس لیٹر کا, وہ سامنے آ گیا. یہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا, اب تو لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, اب تو بہت ہی شارٹ میسیجز ہوتے ہیں, یہ لمبے چوڑے خطوط اور آداب اور القابات, اتنا پتہ نہیں ٹائم ہوتا ہوگا لوگوں کے پاس, وہ ٹائم لگ جاتا ہے القابات اور آداب کے اندر, اس کے لکھنے میں بھی اس کے پڑھنے میں بھی. یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ الفاظ نپے تلے ہوں, ڈائریکٹ ہو, ٹو دی پوائنٹ ہو, یہ کسی خط کا حاصل ہو. لیکن یہ خط بڑا شاہانہ انداز دیے ہوئے ہے, ہمارے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اور ہماری اطاعت قبول کر کے ہمارے سامنے پیش ہو جاؤ. یہ ہے جس کا اثر ہوا اس عورت پر جو بھارت قوم کی ملکہ بھی ہے. تو اپنے سرداروں کے سامنے اس نے بات رکھی کہ بڑا ایک با وقعت بڑی عظمت بھرا ایک خط میرے سامنے پیش کیا گیا جو اس طرح شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ پیغام میرے سامنے جو ہے وہ آیا ہے. اس کے بعد تیسرا رکو شروع ہوتا ہے اور اسی واقعے کا تسلسل برقرار ہے اور ملکہ اپنے قوم کے سرداروں سے مشورہ کر رہی ہے. کہنے لگی اے میرے سرداروں, اس معاملے میں مجھے رائے تو دو, میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تمہیں گواہ نہ بنا لوں. ہے تو ایک عورت بنی ہوئی ہے حکمراں, جس پر پریشانی ہدہد کو بھی ہے, پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں, لیکن یہ بات بڑی قیمتی ہے کہ میں خود سے فیصلے نہیں کرتی جب تک کہ تمہیں گواہ نہ بنا لوں. مراد ہے تمہارے مشورے حاصل کر کے پھر میں فیصلہ کیا کرتی ہوں. یہ جو مشورے والی روح ہے یہ ہمارے دین کا مزاج ہے, یہ ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے. قرآن فرماتا ہے سورۃ الشورا آیت نمبر 38 میں, 38 میں وہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیجئے. ہاں وہاں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں، فیصلہ کر لیں پکا، تو اب اللہ پر توکل کیجئے. معلوم ہوا کہ جو امیر ہو ذمہ دار وہ مشورے تو لے، لیکن مشوروں کے بعد مشورے دینے والے اب خاموش ہو جائیں، فیصلے کا اختیار امیر کے پاس ہوگا، اور امیر جو فیصلہ کر لے باقی سب کو ماننا چاہیے، الا کہ خلاف شریعت کوئی بات ہے تو بحث الگ. تو مشورہ دینے والا مشورہ دے بس، اس کے بعد امیر کا جو فیصلہ ہے چاہے مشورہ دینے والے کی رائے کے مطابق ہو یا مشورہ دینے والے کی رائے کے خلاف ہو، اس نے امیر کی بات کو ماننا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، سننے کا، اطاعت کرنے کا. قرآن بھی کہتا ہے سورہ التغابن آیت نمبر 16 میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہیں استطاعت ہو، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو. یہ اشارہ ہے کہ اجتماعیت ہونی چاہیے، اس کا کوئی ذمہ دار ہو جسے امیر کہتے ہیں، پوری امت کا ایک خلیفہ ہو، پوری امت اس کی سنے. ابھی تو نہیں ہے، آج تو 57 ٹکڑے ہم نے کر رکھے. تو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اجتماعیت اختیار کریں، نظام خلافت کو قائم کریں. جب نظام خلافت قائم ہو جائے گا تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کے سب اس کی سنیں گے، اطاعت کریں گے. جب تک وہ قائم نہیں ہوتا تو دینی اجتماعیت قائم کرو، دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے، نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے. اور یہ اجتماعیت کس بنیاد پر قائم ہو؟ ان کا کوئی امیر ہو، اس کی بات سنی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. یہ ہے مزاج دین، یہ ہمارے دین کا مزاج جو اس عورت کے ہاں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اپنے سرداروں سے کہہ رہی ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تمہیں گواہ نہ بنا دوں. اب قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ ظاہر بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ حسن دیتے تو نزاکت آئی جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتے تو اکڑ آ ہی جاتی ہے. کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بڑے قوت والے، بڑے لڑنے والے، تو اشارہ تو کر، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. یہ ذرا اکڑ کا اظہار ہے، ہم بڑے قوت والے، بڑے لڑنے والے ہیں، یہ کیا خطا ہے، ہم ان کے مقابلے میں ان کو بتا دیں گے ہم لوگ کیا ہیں. بل امرو الی کی، لیکن فیصلہ تیرے اختیار میں ہے، یہ ہے جو اہم بات ہے. مزاج دین ہمارا یہ ہے، مشورہ دے دیا، بل امرو الی کی، امر یعنی فیصلہ کا اختیار تمہارے پاس ہے، فانظری ماذا تأمرین، تم دیکھ لو کہ تمہیں کیا حکم دینا ہے. اب اس عورت نے ایک بات کی، یہ بات بھی بڑی قیمتی ہے. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریتن، جب بادشاہ، دنیا کی بادشاہ، عمومی طور پر بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو تباہ کر دیتے ہیں اسے، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، وکذلک یفعلون، اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں. دنیا کی بادشاہوں کا تو یہ حال ہے، جب کہیں فاتح بن کر جاتے تو ظالم بن جاتے اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے. مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو خریدتے اسی قوم میں سے اور ان کو تحفے تحائف دے کر، کچھ منصب دے کر باقی لوگوں کے اوپر غالب کر کے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. انگریز آیا، پہلے تو اس نے یہ کام کیا، کسی دور میں مسلمانوں کے پاس غلبہ تھا اس خطے میں، انگریز نے غلام بنایا مسلمانوں کو، ہندوؤں کو تھوڑا سپورٹ اس نے دے دی، اور جاتے جاتے کیا کیا، قوم فروش قسم کے مسلمانوں کو، کسی کو سر کے خطاب دیے، کسی کو بڑے بڑی جائیدادیں دے دیں، اور اپنے پٹھو بنا کر انگریز یہاں سے چلا گیا. آج ایک وہ نسل کھڑی ہوئی ہے جو کہنے کو بظاہر مسلمان ہے لیکن اس کی حرکتیں مسلمانوں والی نہیں. ان کو پسند ہے تو ویلنٹائنز ڈے پسند ہے، ان کو پسند ہے تو بے حیائی پر مبنی تہذیب پسند ہے، کوئی حیا کی بات کرے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کوئی اسلام کی بات کرے تو ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، سیکولرزم کی بات وہ کریں گے، لبرلزم کی بات وہ کریں گے، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ہوا کرتا ہے غالب ہونے والے ظالم اور جابر لوگوں کا طرز عمل، اس طرح وہ لوگوں پر حکمرانیاں کرتے ہیں. تو اس عورت نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا، جب یہ قرآن نقل بھی کر رہا ہے بہرحال، کہ ظالم لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں بادشاہ تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بادشاہ ظالم لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ عورت بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں. اب کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب دے کر لوٹتے ہیں قاصد. میں اپنے قاصد بھیج رہی ہوں اور کچھ تحفے تحائف دے کر. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کچھ پیسہ دے کر کسی کو جیتا جا سکتا ہے، کسی کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، یا اس کے کسی حملے کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، یا اسے ہمنوا بنایا جا سکتا ہے؟ اسی کے مال کی محبت کہاں نہیں ہوا کرتی؟ تو ذرا دیکھے لیتے ہیں کہ یہ دنیا پرست قسم کے بادشاہ ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے ان کا جو اتنا بڑا عظیم خط ہمارے پاس آیا. تو میں اپنے کچھ تحائف دے کر بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ قاصد میرے جو پیغامبر ہیں، پیغام لے جانے والے، وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے کچھ پیسہ دے کے خاموش کرانا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. بڑا شہانہ جواب ہے، بڑا عظیم جواب ہے. تو جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. ابھی تو تم نے نظارے نہیں دیکھے میری بادشاہ کی جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم لوگ اپنے تحفے تحائف پر خوش ہو رہے ہو کہ پیسہ پھینک کر کسی کو ہم جیت لیں گے، کسی کو ہم خرید لیں گے، کسی کو ہم چپ کرا دیں گے، کسی کو ہم اس کے مقاصد سے روک دیں گے. یہ دنیا پرستوں کا حال ہو سکتا ہے، ایک پیغمبر کی شان ایسے نہیں ہو سکتی، ایک اللہ والے کی شان ایسی نہیں ہو سکتی. تم اپنے ہدیوں پر، اپنے تحائف پر اترانے کی کوششیں کر رہے ہو. ارجع الیہم، جاؤ، لوٹ جاؤ. فلناتینہم بجنودن، ہم ضرور ایسا ایک لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، کہ انہیں اس کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی. ولنخرجنہم منہا اذلتن، اور ان کو ہم ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے. وہم صاغرون، اور وہ خوار ہوں گے. اب یہ بھی جان لیں کہ پیغمبر اپنی طاقت کو کاہے کو استعمال کریں گے، دنیا کمانے کے لیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیغمبروں کے پاس اگر اختیار ہوگا تو وہ اس کو استعمال کریں گے اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے. یہ مشن تھا تمام پیغمبروں کا. قرآن نے فرمایا سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتے ہیں میں تمام رسولوں کو بھیجا، نشانیاں دے کر بھیجا، معجزات، کتاب عطا فرمائی، شریعت کی ترازو عطا فرمائی، حقوق و فرائض کا تعین شریعت کرتی ہے. یہ سب کچھ کاہے کو دیا؟ معجزات، کتابیں، شریعت کاہے کو دی؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے. یہ پیغمبروں کا مشن تھا. یہ تو ممکن ہے پیغمبروں کے پاس ظاہری اسباب کے تحت طاقت نہ ہو تو وہ جھیل رہے ہوں، برداشت کر رہے ہوں، دعوت کا کام کر رہے ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اختیار اور اقتدار اور طاقت ان کے ہاتھ میں آئے اور وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو جب پیغمبر کے ذمن میں یہ بات سمجھیں گے تو اس تناظر میں سمجھیں گے کہ پیغمبروں کو اللہ نے ایک مشن کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا بھی ہے اور ظلم کے نظام کو ختم کر کے اللہ کے دیے ہوئے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی بھی جدوجہد کرنی ہے. تو اگر یہ انداز استعمال کر رہے ہیں کون؟ سلیمان علیہ السلام. تو کس لیے؟ کہ وہاں شرک ہو رہا تھا، سورج کی پوجا پاٹھ ہو رہی تھی، یہ ظلم تھا، یہ طاغوت تھا، اس کے خاتمے کے لیے وہ انداز اختیار کر رہے ہیں کہ ہم ضرور ان پر ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے میں کی ان میں سکت اور طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے، انہیں چھوٹا بنا کر نکالیں گے. وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ رسوا ہو جائیں گے. اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دربار میں خطاب کر رہے ہیں. کیا دربار کی شان ہے ذرا دیکھیے. فرماتے کہ اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہیں جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر آئے میرے پاس. کیا مطلب؟ سلیمان علیہ السلام کو بھی اندازہ ہے کہ یہ عورت اسلام قبول کر لے گی، اطاعت قبول کر لے گی. تو سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کو اپنی دنیاوی بادشاہت کے نظارے بھی کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں. تو پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے. قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے قوی ہے کلے، بہت بڑے جن نے کہا. انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، بے شک میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں. یہ دربار لگا ہوا ہے نا آپ کا، اس سے پہلے کہ نشست برخاست ہو، یہ آپ کا دربار ختم ہو، میں لے آؤں گا. اب سینکڑوں ہزاروں میل کا معاملہ ہو اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی لے آتا ہوں. اب ظاہری بات ہے اس زمانے میں کوئی کارگو کی سروس تو تھی نہیں ایئر لائنس کی، نہ آج کل کے کوئی جدید ذرائع موجود تھے. ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو. اس نے تو یہ کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور اس بات پر میں قوت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی. یہ بڑی قیمتی بات ہے، ورنہ صرف قوت کا ہونا، صلاحیت کا ہونا بعض اوقات نیگیٹو بھی تو ہو سکتا ہے. بڑی صلاحیت ہے بھائی اس کے پاس، بڑا دماغ چلتا ہے اس کا، لیکن کہاں؟ فراڈ کرنے میں، چیٹنگ کرنے میں، ہے نا؟ تو جہاں یہ صلاحیت ہو وہاں خطرہ بھی ہوتا ہے. تو میں قوی تو ہوں لیکن میں امین بھی ہوں، میں امانت دار ہوں، میں اپنی صلاحیت کو غلط استعمال نہیں کروں گا. یہ تو ہوا ایک بے وہیکل جن کا بیان. اب ایک انسان کیا کہہ رہا ہے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے کوئی علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس عورت کے تخت کو اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ بھی جھپکے. صحیح. اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا تھا وہ، وہ وظیفہ بتا دے ہمیں. یہ مسئلہ آج ہماری امت کا، ہماری قوم کا، وظیفے بتا دو لوگوں کو بس، رات ہی رات میں امیر بن جائیں، دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے، کامیابی ہمارے قدم چوم لے. 1400 برس کی لاکھوں تفسیریں اٹھا لیجئے، ہزاروں تفسیریں اٹھا لیجئے، کہیں نہیں لکھا ہوا کیا وظیفہ. اللہ نے اس کو راز میں رکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اب اس زمن میں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لیجیے. ایک جن کہہ رہا ہے کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا، جن. اور ایک انسان کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ ان کا وزیر تھا، اس کا نام بھی آج سے بھی مرخیا، جو بھی بیان ہوا اپنی جگہ پر ہے، تفاسیر میں نام لکھے ہوئے، وہ انسان ہے. لیکن افضل کون ان تینوں میں، جن یا انسان یا سلیمان علیہ السلام؟ ذہن میں رکھیے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک شخص، اگر اللہ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے تو ایک پیغمبر کا عالم کیا ہوگا؟ پیغمبر کے درباری کو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. تو پیغمبر کو بھی اللہ عطا فرمائے گا تو اللہ کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیر. یہ سمجھے اس چیز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات بھی آتے تھے، کیونکہ آپ تمام انسانیت کے لیے، تمام جنات کے لیے بھی رسول ہیں. آپ نے باقاعدہ تعلیم دی ہے جنات، لیکن کہیں کسی جن سے آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ یہ جو ہمارے تصورات ہیں، بڑے موکل ہیں ان کے پاس، بھائی بڑے موکل ہیں ان کے پاس. یہ ہے، معذرت کے ساتھ، یہ ہے مردہ قوموں کی علامت، ڈیڈ نیشنز، مردہ قوم. ہم کچھ نہ کریں، کوئی موکل آگے کر دے، کوئی جن آگے کر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی مجھے تلاش ہے وہ 50 موکل لا دو. پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، کراچی کے 2 کروڑ کا بڑا مسئلہ ہے. کیا دعوے ان لوگوں کے؟ کیا پیغمبر کے اسوہ میں کبھی ملا کہ طائف کی گلیوں میں کسی جن کو آپ نے بلایا ہو؟ جب آپ پر پتھر برسائے جا رہے تھے، جب آپ لہو لہان کیے جا رہے تھے، جب آپ طائف کی سنگریز زمین پر آپ کے جسم اتھر کو گھسیٹا جا رہا تھا، فرشتے اللہ نے بعد میں بھیجے ہیں. بدر میں کوئی جنات بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بدر میں اپنے صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، خود میدان عمل میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، پوری رات سجدے میں اللہ کو پکارا ہے. یہ عمل، یہ محنت، مشقت دکھائی دے رہی سارا ساری یہاں پر. ہاں پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. یہ کیے بغیر ہماری قوم کو شارٹ کٹ چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ کو شارٹ کٹ معلوم نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو ایک ہی راستہ تھا، صراط مستقیم پر چلنا. مشقت آئیں گی، جھیلنی، برداشت کرنی. ہمیں شارٹ کٹ چاہیے. اس اللہ کی قدرتوں کا عالم سمجھ نہیں سکتے جس کے ایک پیغمبر کے درباری نے یہ کر کے دکھایا ہے. تو اس اللہ سے تعلق قائم کریں نا، اس اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے گڑگڑائیں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں. یہی راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جائے. ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں. یہی لوگ پوچھنے، بھائی وہ عاصم بن برخیا نے کیا پڑھا تھا، وہ کون سا اس میں اعظم تھا، وہ کیا کتاب تھی، وہ کیا کلمات تھے؟ یہ اللہ نے راز میں رکھی ہے بات. لیکن جو کرنے کے کام ہے اللہ نے کھول کھول کر قرآن میں بیان کی، جو کرنے کے کام ہے نبی کے اسوہ میں کھول کھول کر بیان کر دیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کو چھپا کر نہیں رکھا. لیکن اس میں کون سا اس میں اعظم تھا، کون سے کلمات تھے، کون سی کتاب تھی، کچھ ظاہر نہیں کیا. یہ سمجھ لینا اچھی طرح چاہیے ہمیں کہ شارٹ کٹ سے نہیں, جو محنت کرنی, مشقت کرنی, عین میدان عمل میں کرنی ہے, جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. بہرحال یہ تو ہو گیا. فلما رآہ مستقرا عندہ, اب جب اچانک سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا اس تخت کو, ٹھیک ہے ہمارے جو بچے ابھی وہ سائنس پڑھ رہے ہیں, فزکس پڑھ رہے ہیں, وہ کہہ دیں گے ہاں جی لائٹ کی سپیڈ کیا ہوتی ہے, 186,000 میل فی سیکنڈ, اگر آپ کی سپیڈ اس سے بڑھ جائے تو وہ ٹائم فیکٹر زیرو ہو جاتا ہے, پھر وہ انرجی کنورژن اور ری کنورژن, سمجھ آ رہا ہے نا سب کچھ ہمیں. سائنس بیچاری ابھی بیچاری امیچور ہے, بہت دور ہے. پیغمبروں کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بہت 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 بالا تر بات ہے, ابھی وقت لگے گا یہاں تک پہنچنے کے لیے, ابھی وقت لگے گا یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا اور ان کے ذریعے ظاہر فرمایا. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے اچانک اپنے سامنے اسے رکھا ہوا دیکھا, اب کیا ہونا چاہیے, یہ کرنے کا کام جو آگے آ رہا ہے. قال ھذا من فضل ربی, فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے, نہ میرا کمال, نہ آصف بن برخیہ, نہ میرے وزیر کا کمال, کسی کا کمال نہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی عطا. کاہے کو فضل کیا اللہ نے؟ لیبلونی, تاکہ اللہ میرا امتحان لے. اشکر ام اکفر, آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں, یہ ہے سمجھنے کی بات. ان کو اگر تخت بھی پہنچ گیا تو آپ کو بھی تو مجھے بھی تو بہت کچھ پہنچا ہوا ہے. یہ ساری زمین اور آسمان جو اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے سجایا ہے, ذرا غور کیجئے کتنی کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں ہیں جو بغیر کسی قیمت کی ادائیگی کے آپ اور میں استعمال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ. فبأی آلائی ربکما تکذبان, اگر آج اللہ نے کچھ عطا فرمایا تو یہ آپ کا اور میرا بھی امتحان ہے. کیا ہمیں اس بات کا ادراک اور احساس ہے؟ آج گھر اور کاروبار آپ کے پاس ہے, دولت آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, نوکری ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, رہنے کو چھت ہے, دیکھنے کو آنکھ ہے, سننے کو کان ہے, بولنے کو زبان ہے, دھڑکنے کا دل, دھڑکنے والا دل, بہتر دوڑتا ہوا خون, کیا کچھ نہیں اللہ نے دے رکھا. تو اسی لیے بھائی لیبلونی, تاکہ اللہ میرے امتحان لے. اشکر ام اکفر, آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کی روش اختیار کرتا ہوں. ہم روتے کہ ہمارے پاس وہ نہیں, ہم روتے کہ ہمارے پاس فنا چیز نہیں, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لو کیا کچھ ہمارے پاس ہے جو بہت سو کے پاس نہیں ہے, کیا کچھ ہمارے پاس ہے جو بہت سو کے پاس نہیں ہے. تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, یہ ہے سمجھنے کی بات. اتنا نوازا, اتنا نوازا, اتنا نوازا سلیمان علیہ السلام کو, مگر بندگی کی روش دیکھیے, شکر گزاری کی روش دیکھیے کہ اس میں بہ نہیں گئے, اللہ کے بندے بن کر رہے, اللہ کی شکر گزاری کی روش انہوں نے اختیار کی. ضمناً ایک بات سمجھ لیں, یہ جو جملہ ہے نا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے, بہت سے لوگ اپنے مکان پر لگاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن حرام کی دولت کا اگر مکان بنایا کسی نے تو یہ قرآن کی توہین ہے. حرام کی دولت سے اگر جائیدادیں بنا کر یہ لکھوا لیں, کتنا ہی خوبصورت لکھوا لیں, ھذا من فضل ربی, یہ قرآن کی توہین ہوگی. ذہن میں رکھیے اس بات, حرام کی دولت سے بنایا کوئی پلازا, کوئی مکان, کوئی جائیداد, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, جو اللہ نے چاہا, اللہ یہ نہیں چاہتا, حرام نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ. یہ توہین نہ کریں خدا رحم ہم لوگ قرآن کی, اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہاں اللہ نے عطا فرمایا لکھی, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن دیکھ لیں حرام کے عنصر سے تو نہیں بنا, حرام کے مال سے تو نہیں بنا, اگر ہاں اور اس پہ لگا رہے اس کو تو یہ قرآن کی توہین کے مترادف ہو سکتا ہے. اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور حرام کی ہر شکل سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. مزید فرمایا, ومن شکر فانما یشکر لنفسی, اور جس نے شکر ادا کیا تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کیا. یہ بھی بہت قیمتی بات, شکر کا فائدہ بندے کو ہے اللہ کو نہیں ہے. کتنا شکر ادا کریں, جتنی اللہ کی نعمت استعمال کریں کر لیں, کر سکتے. شیخ سعدی فرماتے رحمت اللہ علیہ, ایک وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں اور باہر بھی نکال رہے ہیں, آکسیجن اندر جا رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے, یہ اندر جانا ایک نعمت, باہر آنا دوسری نعمت. چلو ایک کا شروع کروں, یہ جو میں سانس لے رہا ہوں دن میں کتنی مرتبہ لیتا ہوں, دو چار دفعہ ہر وقت لے رہا ہوں, چلو ایک کا شکر کرو, اللہ تیرا شکر. یہ جو کہو گے اے اللہ تیرا شکر, یہ کس کی زبان ہے جس کو تم استعمال کر کے بولو گے؟ اللہ کی دیوی زبان ہے, اس کا شکر کون کرے گا؟ اس ادا کرنے کے لیے زبان استعمال کرو گے, یہ بھی تو اللہ کی ہے, اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ. اس کا شکر کون کرے؟ کسی ایک کا بھی ادا نہیں کر, یہ تسلیم کر لو یہ تسلیم کرو کہ اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں، تو جتنا کرنا بس میں وہ تو کرو. فرمایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے ادا کرتا ہے، اس کا فائدہ انسان کو ہے اللہ کو نہیں ہے. قرآن نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. یہ بڑا پیارا نسخہ قرآن نے دیا، کرے تو صحیح ہم کام، ذرا کوشش تو کرے. جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں اضافہ ہو جائے، تو جو مل چکا اس میں شکر تو کرے. روتے ہی رہیں گے، گاڑی نہیں ہے، مکان بنگلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ، اب بھائی جو مل چکا اس میں تو شکر کر لو. یہی شیخ سعدی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا، شدید دھوپ تھی، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، میرے دل میں شکوہ آ گیا کہ اللہ جوتی بھی نہیں میرے پاس، میرے پیر میں بڑی تپش محسوس ہو رہی. کہتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا، ایک بندے کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، میں فوراً سجدے میں چلا گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ٹانگیں تو ہیں. ایک صحابی بستر پر پڑے رضی اللہ تعالی عنہ، شدید عوارض میں، شدید بیماریوں میں مبتلا ہے، زبان پر جاری الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے کہا اتنی تکلیفوں میں بھی اللہ کا شکر الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، یہ سانس کس کے حکم سے چل رہی، یہ آنکھیں کس کے حکم سے دیکھ رہی، یہ زبان کس کے حکم سے بول رہی، یہ کان کس کے حکم سے سن رہے، یہ دل کس کے حکم سے حرکت کر رہا ہے، کیا اس پہ شکر واجب نہیں؟ یہ سوچیے. اور فرمایا کہ شکر ادا کرو گے مزید تمہیں عطا کروں گا، مزید دے دوں گا. ولئن کفرتم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اور اگر میری تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. اور ایک بہت پیاری قیمتی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کا کلام ہے، حدیث میں ذکر ہوا، رسول اللہ روایت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم شریف کی روایت. تو مسلم شریف کی اس روایت میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے کے سارے جنات، تمہارے سارے کے سارے انسان، شروع اول سے لے کر آخر تک، تمام کے تمام سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور تمہارے سارے کے سارے جنات، تمہارے سارے کے سارے انسان، اول سے لے کے آخر تک، تمام کے تمام سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اس شکر کا فائدہ تمہیں اور اس ناشکری کا وبال تم پر آئے گا. حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک بھی اگر حالت سجدہ میں پڑا رہے، تو قیامت کے دن جب یہ شخص کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، تو جو جلال ہوگا رب العالمین کا، اس کو دیکھ کر اس ساری زندگی کے سجدے میں پڑے رہنے کی کیفیت کو وہ حقیر اور کمتر سمجھے گا، کچھ نہیں سمجھے گا. فرمایا کہ من شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر ادا کیا تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کیا، ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فان ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب غنی ہے بے نیاز، اسے تمہاری کوئی حاجت نہیں، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، تمہاری ناشکری پر فوراً پکڑتا نہیں، تمہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، تمہیں مہلت دیتا ہے، چاہے تو فوراً پکڑ لے، لیکن غنی تو ہے، تمہارے شکر کی اس کو کوئی حاجت نہیں، تمہارے سجدوں کی اس کی کوئی حاجت نہیں، لیکن کریم بھی ہے، کرم فرما رہا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، تو اس کی ڈھیل کو مہلت سمجھ کے فائدہ اٹھا لو. جری نہ ہو جاؤ، بے خوف نہ ہو جاؤ، نہ شکرے نہ ہو جاؤ، باغی نہ ہو جاؤ، اگر وہ پکڑتا نہیں تو بے خوف نہ ہو جاؤ، اس کی پکڑ اگر نہیں آ رہی تو اس میں حکمت ہے اور اس میں تمہارے لیے مہلت ہے، مہلت سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے پہلے کہ موت آئے. اللہ مجھے اور آپ کو ہماری مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.